الرحمن الرحمن الرحيم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت انا والساعة كهاتين. حضور صلى الله عليه وسلم کی اس ارشاد بعثت انا والساعتين والساعة كهاتين کا بیان. بعثت انا میں بھیجا گیا ہوں، والساعة اور قیامت، کہاتین دو انگلیوں کی طرح سے، بیچ کی انگلی اور اس کے ساتھ جو شہادت کی انگلی ہوتی ہے، ان دونوں انگلیوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ویشیر باعی، اور اپنے انگلیوں کو آپ نے انگلیوں کا اشارہ فرمایا اس جملے کے ساتھ. بتلانا یہ ہے کہ قیامت یوں دیکھنے کے اعتبار سے بہت دور ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ بہت قریب ہے. وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، قرآن پاک میں ہے کہ قیامت کا معاملہ پلک جھپکنے کے برابر کا ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. جب اس کے آنے کا وقت آئے گا تو پھر اس کے آنے میں کوئی بہت بڑی وہ بات کوئی رکاوٹ نہیں ہے پیش آنے کے لیے، وہ تو جب اس کے فیصلے کا دن آ جائے گا اور بغیر کسی رکاوٹ کے آ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب آپ کے بعد قیامت ہی آئے گی. تو یہ آپ نے بتایا کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو امت ہے بالکل دنیا کے عمر کے آخری حصے میں بھیجی گئی ہے، آخری امت ہے اور دنیا کے آخری حصے میں اس کو بھیجا گیا ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور سورج غروب ہو رہا تھا، تو صحابہ بار بار دیکھ رہے تھے کہ شاید غروب ہو گیا، شاید غروب ہو گیا، یعنی بالکل آخری مرحلوں میں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کتنا باقی رہ گیا. صحابہ نے کہا کہ بالکل تھوڑا سا کنارہ اس کا نظر آ رہا ہے، تو غروب ہونے ہی والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اپنی عمر کے اعتبار سے بس اتنی ہی باقی ہے، دنیا اپنی عمر کے اعتبار سے بس اتنی ہی باقی ہے. ایسے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک پھٹا ہوا کپڑا دیکھا، پورا کپڑا پھٹا ہوا تھا اور ایک تار پر بچا ہوا تھا دو پیس ہونے کے لیے. تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس کپڑے کے الگ الگ ہونے میں یہ جو تار باقی ہے، ایسے ہی دنیا کی عمر کے ختم ہونے میں اتنا ہی حصہ باقی رہ گیا ہے، بالکل قریب الختم ہے. دنیا دیکھنے کے اعتبار سے لوگوں کو بہت لمبی لگتی ہے دنیا کی زندگی، لیکن ہے یہ بہت مختصر سی. جب مطول زندگی میں، طویل زندگی میں لوگ داخل ہوں گے تب انہیں پتہ چلے گا کہ مختصر یہ دنیا کی زندگی جو طویل لگ رہی تھی وہ کیا تھی اس کے مقابلے میں. جیسے آپ نے اس بات کو بتانا چاہا ہے کہ قیامت قریب ہے اور میں آخری نبی ہوں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو، تم لوگ آخری امت ہو اور قیامت جو ہے وہ آپ کو زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، وہیں آپ نے گویا اس بات کو بتایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابواب الرقاق میں اس حدیث کو اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو طول عمل اور لمبی پلاننگ اور لمبی سوچ دنیا کے بارے میں جو ہے وہ چھوٹی کرنے کی عادت ہو. جتنا زیادہ دنیا میں زندہ رہنے کو آدمی سوچتا ہے، دنیا کے باقی رہنے کو سوچتا ہے، اتنی لمبی پلاننگ میں جاتا ہے، اور جتنا کسی جگہ کے قیام کو مختصر سمجھتا ہے وہاں کی پلاننگ اتنی کم ہوتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جیسے مسافر سفر کے لیے سواری کی جگہ کا انتظار کرتا ہے، تو چونکہ اس کا قیام وہاں بہت تھوڑا ہے، معلوم بھی نہیں کب سواری آئے کب چلے جانا پڑ جائے، تو وہاں کے قیام کے بارے میں اس کی پلاننگ بھی بہت تھوڑی ہوتی ہے. सामान भी उसके साथ में थोड़ा होता है, वहाँ कोई तकलीफ पेश आ जाती है तो केयर नहीं करता, वहाँ कोई ज़्यादा राहत और मज़े की चीज़ पेश आ जाए तो ज़्यादा केयर नहीं करता, वहाँ अगर ज़्यादा आराम मिल गया, अच्छे सोफे मिल गए तो ये मतलब नहीं कि यहाँ पर सोफे बड़े अच्छे हैं चलो अब यहीं बैठे रहो, ऐसा भी नहीं सोचता। वहाँ पर कोई तकलीफ़ हो गई, पानी टपक रहा है, धूप आ गई, बैठने की तकलीफ़ है, ज़्यादा सफाई नहीं है, तो भी आदमी उसको इजी लेता है, बस थोड़ी देर में गाड़ी आएगी चले जाना है। वहाँ पहनने के लिए, वहाँ रहने के लिए, वहाँ उड़ने के लिए, बिछाने के लिए, सब चीज़ों में मुख्तसर पर किफ़ायत कर लेता है, एक कम से कम पर किफ़ायत कर लेता है। बड़े से बड़ा आदमी है, नीचे चादर डाल के एक आधे घंटे के लिए पड़ जाता है, सब लोग आ रहे हैं भी जा रहे हैं भी, लोगों के पैरों के बराबर है उसकी उसका सर, फर्श पे जब लेटा हुआ है तो जाहिर है कि कोई ऊंची जगह पे तो है नहीं, और वो समझता है कि इन लोग ये लोग ना मुझे जानते ना मैं इनको जानता हूँ, अगर मैं यहाँ थोड़ी देर लेट जाऊँ तो इसमें कोई मेरी बेइज्जती नहीं है, तो ना लोगों की इज्जत ना यानी निचली सतह पर होने से लोगों के यहाँ इज्जत और बेइज्जती का भी फर्क नहीं, और वक्त बिल्कुल जहन में कम होने की वजह से वहाँ तकलीफ पहुँच जाए तो उसको भी आसानी से झेल लेता है, यानी तबीयत गवारा कर लेती है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशन वालों की शिकायत के एक दो जुमले निकल जाते हैं कि क्या इन लोगों ने तूफान बत्ती नहीं किया हुआ है, इंतज़ाम अच्छा नहीं किया। तो जितना मुख्तसर क़याम जिस जगह का होता है उतना मुख्तसर इंतज़ाम पर आदमी राज़ी हो जाता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने का एक मंशा ये भी है कि बहुत थोड़ा सा वक्त रह गया है इसलिए दुनिया के मामले में मुख्तसर पर राज़ी कर लो बहन को, मंदविया बिल अमल من رضي بالمال القليل رضي الله بالعمل القليل, یہ بھی ایک روایت ہے, جو تھوڑے مال پہ راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں, میں نے تجھے مال تھوڑا دیا تو تو خوش تھا تو تو تھوڑا عمل دے گا تو بھی میں خوش ہوں گا, تھوڑے عمل سے مراد فرائض تو پورے ہی دینا پڑتا اس میں کمی نہیں ہے, مزید ایکسٹرا کے لیے بہت زیادہ دینا نہیں پڑتا, مزید نوافل اور تعلقات جتانے کے لیے جو اس کو کثرت کرنی تھی خیر خیرات کی نیک کاموں کی اتنی زیادہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن بن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها واذا طلعت فرآها الناس امنوا اجمعونا فذلك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل وكسبت في ايمانها خيرا ولا تقوم الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولا تقوم الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولا تقوم الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولا تقوم الساعة وقد رفع احدكم اكلته الى فيه فلا يطعمها. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ طلوع ہو جائے سورج مغرب سے, قیامت جب آنا ہوگا تو سورج بجائے مشرق سے نکلنے کے جہاں سے ریگولر طریقے پر نکلتا ہے وہاں سے نکلے گا جہاں پر وہ ڈوبتا ہے, مغرب سے نکلے گا. فإذا طلعت جب وہ نکلے گا فرآہ الناس اور لوگ اس کو دیکھیں گے آمنوا اجمعون تو سب مسلمان ہو جائیں گے. فذلك حين لا ينفع نفسا ایمانها, لیکن یہ وہ وقت ہوگا کہ کسی کو اس کا ایمان نافع نہیں ہوگا, اس وقت تمہیں کسی کو کسی کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا. مومن ہو بھی گیا تو کہیں گے کہ تیرے ایمان کا اعتبار نہیں, اللہ تعالیٰ کیا اس کو معتبر نہیں, اصل آخرت کی خاص بات کھل جانے کے بعد میں ایمان معتبر نہیں ہے, جب تک یہ دنیا غیب میں ہے پردے میں ہے اس وقت تک ہی ایمان معتبر ہے, اور قیامت کا صورت کے بجائے مشرق سے مغرب سے نکلنا وہ خاص بات ہوگی کہ اب یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے, تھوڑا چکر لگائے گا وہ اس کے بعد سستہ ختم ہو جائے گا, اس کے بعد پھر اپنے اصلی حالت پر نکلنا شروع ہو جائے گا, لیکن وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی چیز کو گول پھراتے رہتے ہیں تو جب اس کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ یوں پھرتا ہے تھوڑا سا, پھر اس کے بعد پھر تھوڑا سا پھرتا ہے, تھوڑا رکنے کے لیے جو اس کا ہیرا پھیرا ہوتا ہے تھوڑا سا, بس ویسا چکر رہتا ہے اس کا, تو وہ ایک ایسی نشانی ہوگی کہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ غریب کی عمر ہو گئی ہے, اس کے چکر لگانے کا جو سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا. آمنوا اجمعون, سب ایمان لے آئیں گے, لیکن یہ وہ وقت ہوگا کہ لا ينفع نفس ایمانها لم تكن عملت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا, نہ تو کسی آدمی کے ایمان کا اعتبار ہوگا جو ایمان والا پہلے سے نہیں تھا, جو ایمان والا پہلے سے نہیں تھا اس کا اعتبار نہیں ہوگا, جو ایمان والا تھا پہلے سے اس کا اعتبار ہوگا. یا یہ کہ جو ایمان والا تو نہیں تھا, ایمان والا تو تھا لیکن ایمان میں اس نے کمی کی ہوئی تھی, اعمال میں کمی کی ہوئی تھی, تو سورج کے مشرق مغرب سے نکلنے کی وجہ سے اگر عمل میں زیادتی کرے گا تو بھی معتبر نہیں ہوگی. جتنا کرتا تھا بس اتنی ہی لمٹ والا ایمان والا شمار کیا جائے گا, یہ بہت خطرناک بات ہے. اس کے بعد میں اگر آدمی کرنا چاہے تو وہ معتبر ہی نہیں ہے, وہ کرو یا مت کرو ایک ہی بات ہے, بس اسی لیول کا یہ مومن ہے بس. اب اس وقت لوگوں کو پتا چلے گا کہ بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا, کام پورا خراب ہو گیا. اور یہ جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں نا, علماء کرام اپنے انداز سے ترتیب دیے تو ہیں, ورنہ ان کے درمیان میں اتنا گیپ آئے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا یہ سب بتایا نہیں گیا ہے, اور کون سی نشانی پہلے ہوگی کون سی بعد میں ہوگی یہ بھی نہیں بتایا گیا ہے. قیامت کی بے شمار نشانیاں ہیں نا, ان نشانیوں کی ترتیب علماء کی اپنے ذہن سے ہے زیادہ تر, پہلے ایسا ہوگا اس کے بعد ایسا ہوگا. حدیث میں نہیں ہے کہ پہلے ایسا ہوگا پھر ایسا ہوگا پھر ایسا ہوگا. نشانیاں ہیں یہ, قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. تو اس لیے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹائم کسی کو نہیں بتایا ہے, اس کا ٹائم کسی کو نہیں بتایا ہے, تو جب اس کو لانا ہوگا تو کب کیا وہ کر دیں گے وہ ان کا من کو معلوم ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو ارینج کر دینے کا ہے. ہو سکتا ہے کہ اسی لیے وقت ارینج کر دیں, کیونکہ مقصد اس حدیث شریف سے یہ ہے کہ آدمی کو توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے. جو غیر مومن ہے اس کو ایمان لانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے, جو مومن ہے اس کو توبہ میں اور اپنی زندگی کو صحیح کرنے کی فکر میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اور ایک پیشن گوئی بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر, کہ حضور نے یہ فرمایا کہ ایسا ہونے والا ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایمان دیا ہوا ہے, لیکن عمل میں کوتاہی بہت پائی جاتی ہے. تو اب اگر عمل میں کوتاہی کی تلافی کا وقت ہے ابھی ہے, رہے گا نہیں رہے گا کچھ بول نہیں سکتے, ٹائم ملے گا نہیں ملے گا کچھ نہیں کہا جاتا. پچھلی کتابوں میں جو باتیں ملتی ہیں اس میں سے ایک بات یہ ملتی ہے کتابوں میں کہ لوگوں کو 14ویں صدی ہجری کے ختم ہونے تک کے تو کچھ اندازے تھے, لیکن شروع سے 15ویں صدی کا کوئی حساب نہیں ملا کبھی پچھلے لوگوں کو. 14ویں صدی ہجری کے ختم ہونے تک کے تو اندازے تھے, لیکن 15ویں صدی ہجری کا کوئی اندازہ نہیں ملا. تو کچھ بولا نہیں جا سکتا کہ کتنا جلدی انقلاب آئے, کیا بات پیدا ہو, کیسی بات پیدا ہو, کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایک مولانا شمس نوید عثمانی نام کے ایک مولانا گزرے ہیں, ابھی حال میں ان کا انتقال ہوا بیچاروں کا, دوسرے مذہبی کتابوں سے بہت اچھے واقف تھے, خاص طور پر وید وغیرہ سے بہت واقف تھے. غیر مسلموں کی جو مذہبی کتابیں ہیں بہت پرانی ہیں وہ, اور اتنا محفوظ طریقے پہ وہ لوگ اس کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں برہمن نے اس کے حد میں. بہرحال یہ کہ سند نہیں ہے اس کی, اس کو کوئی پروف نہیں ہے بیچاروں کے پاس, باقی انہوں نے رکھا اس کو بڑا اٹھا اٹھا کے ہے. وہ کتابوں میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے, حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہے, پیغمبروں کے نام ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تک موجود ہیں, بہت کچھ ہے, اسے اسلام کی تائید ہوتی ہے, ایسے بہت سے مضامین اس میں بالکل کھلے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے جو معنی ہیں وہ پائے جاتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو امت ہے ان کا تعارف ہے, اس کا لوکیشن تک کتاب کے اندر موجود ہے. ایک عبارت جو بہت جگہوں پر پائی جاتی ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگنی کا راز وہ ریگستانی امت بتائے گی, زندگی کا جو راز ہے اور حقیقت ہے وہ ریگستانی امت بتائے گی. اور یہاں انڈیا والوں کے واسطے, ہندوستان اور پاکستان, مطلب یہ کہ جو مشرق ایشیا ہے اس میں ریگستانی امت جو ہے نا وہ صحابہ ہی بیٹھتے ہیں, کیونکہ عرب ہے ریگستان کا اصل علاقہ, رب الخالی پورا سب سے بڑا رب الخالی وہی ہے. ہندوستانی امت سے یہی مراد ہے، بلکہ بعض میں بعض جملوں میں یہ مضمون ہے کہ پانی کے اس پار کی، بلکہ یہ جو بابری مسجد کے سلسلے میں ایودھیا جس کو کہتے ہیں یہ لوگ، ایودھیا کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ریگستان کا علاقہ ہے، اصل ایودھیا ناجنگی علاقہ، ایودھیا جو سنسکرت کا لفظ ہے اس کے معنی آتے ہیں ناجنگ علاقہ، امن کا علاقہ، حرم جس کو آپ کہہ لیجیے، ایودھیا کے معنی حرم کے ہیں کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ یا نہیں ہے، وہ پانی کے ادھر ہے، بلکہ ہے، بڑی اچھی اچھی باتیں انہوں نے اس میں سے نکالی ہوئی ہیں. ایک جگہ انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس 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 کی عمر جو ہے زمین کی عمر 7000 سال کی ہے، اس میں سے 6000 سال گزر گئے ہیں اور 1000 سال جو ہے نا وہ اور بھی جا چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضور پر 6000 سال ہوئے ہیں آدم علیہ السلام کی تشریف آوری کو، اور 1000 سال تو ویسے چلے گئے. اور ایک روایت میں یہ مضمون ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ کم از کم آدھے دن کی اور مہلت اللہ دے گا، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ایک دن تمہارے پروردگار کے پاس 1000 سال کا ہوتا ہے، تو آدھا دن 500 سال کا ہوتا ہے. اس پر وہ اپنا اندازہ بتا رہے تھے کہ سب میں علاقے حساب کتاب یہ 15ویں صدی کے ختم ختم پہ شاید ہو جائے، مگر اس قسم کے اندازے ہیں صرف. اللہ پاک ہی کو معلوم ہے کہ صحیح وقت اس کا کیا مقرر ہے، اور بقیہ جب وہ نشانے ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے تو وہ تو ایک دم آنن فانن ہو جائیں گے. اس لیے کتنا ہی آدمی دنیا کے اندر رہے، خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، انتہائی عارضی قیام ہے اور انتہائی یعنی موقتی قیام ہے، وقت بھی تھوڑا ہے اور قیام بھی ٹیمپرری ہے، اور ہم ایسے وقت میں دنیا کے اندر پیدا ہو گئے جب زیادہ وقت باقی نہیں ہے. کیونکہ اگر حضور سے پہلے کی امتوں میں پیدا ہوتے تو یہ شور تھا کہ حضور کو بھی پیدا ہونا ہے، آخری نبی تو ابھی آئے نہیں. اب جو لاسٹ پیغمبر تھے وہ بالکل آخری پیغمبر جو ہیں وہ تو آ چکے ہیں، اب اس کے بعد میں اب باقی نہیں ہے کچھ. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کی جو نشانی آئیں گی تو اس میں نہ تو کسی کا ایمان معتبر ہوگا، اور نہ تو یہ ہے کہ کوئی آدمی ایمان والا تھا لیکن اپنے ایمان میں اس نے کمی کی ہوئی تھی تو اس کی زیادتی بھی معتبر نہیں ہوگی. اگر وہ اعمال صالحہ کا اہتمام بڑھا دے گا تو معتبر نہیں ہوگا، اور جن گناہوں کی حالت میں وہ تھا انہیں گناہوں کی حالت میں اس کا لیول مقرر ہو جائے گا کہ بس وہ اتنا ہے یہ آدمی، اور یہ بہت ڈینجرس بات ہے. اس لیے جو ہے توبہ کی طرف آدمی کو سبقت کرنے چاہیے. پھر اس نے فرمایا کہ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا، قیامت قائم ہوگی ضرور اس حال میں کہ دو آدمی اپنے کپڑے پھیلائے ہوئے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو خرید فروخت کر رہے ہوں گے، لیکن ایک دوسرے سے کپڑے کا تبادلہ کر کے اس کو لپیٹنے اور اس کی قیمت دینے کا وقت نہیں آئے گا، سڈنلی ہو جائے گا. یہ قیامت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں کہ جب قیامت آنا ہوگا تو اتنا سڈنلی ہوگا کہ بازار سب کھلے ہوئے ہیں، لوگوں کی شاپنگ یہ وہ چل رہی ہے، اور ایک آدمی کپڑا اپنا خریدنے کے لیے دکان میں پہنچا ہوا ہے اور کپڑا اس نے کھول دیا ہے، اس نے اپنے جیب میں سے پیسے نکالنے کا ارادہ کیا ہے، یہ پیسے نہیں دے سکے گا، وہ کپڑا اس کو دے نہیں سکے گا، اور اس میں یعنی اس وقت تک کچھ بھی نہیں تھا اور اس کے بعد میں قیمت دینے کا ٹائم بھی نہیں ملے گا، اتنا سڈنلی قیامت کا واقعہ پیش آئے گا. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلَا يُطْعَمُهُ، حضور نے فرمایا کہ آدمی اپنے جانور کا دودھ نکالے گا اور دودھ نکال کے اپنے بیوی بچوں کو پلانے کے لیے لے جا رہا ہوگا، گائے بھینس اونٹ وغیرہ جہاں پر بھی بندھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں سے رہائش کی جگہ کا تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہی ہے، کیونکہ بالکل اپنے بستر کے بازو تو کوئی بھی بھینس میں نہیں بنتا، تو جو جگہ ہے وہاں سے دودھ نکال کے وہ اپنے گھر آ رہا ہوگا کہ دودھ تو نکال سکا ہوگا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی اور کھانا کھانے کے وقت سے پہلے آ جائے گی، اس کو پلا نہیں سکے گا، فلاح پاؤں اس کو وہ دے نہیں سکے گا، اپنے گھر والوں نہ خود کھا سکے گا نہ بچوں کو دے سکے گا. ولا تقوم النساعه وهو يليط حوله فلا يصدي فيه. اور ضرور بھی ضرور قیامت قائم ہو جائے گی اس حال میں کہ کوئی آدمی اپنے حوض کو لیپ رہا ہوگا, درست کر رہا ہوگا, پانی رکھنے کا جو حوض ہوتا ہے اس کو صحیح کر رہا ہوگا, اور اس وقت قیامت شروع ہو جائے گی, اس میں سے کچھ پانی پینے کی نوبت نہیں آئے گی. مطلب یہ کہ کاروبار تو بالکل نارمل چل رہے ہوں گے, اور لوگوں کے وہم و گمان, چونکہ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی اندازہ ہو تو انہیں حوض لیپ دیتے کہیں بیٹھتا, انہیں دودھ نکال لے کے کیوں بیٹھے گا, وہ کپڑے خرید لیتے بیچتے ہوئے کیوں بیٹھے گا وہ. لیکن ایک آدمی کو اندازہ ہی نہیں ہوگا, وہ سمجھے گا کہ ماشاء اللہ ریگولر زندگی ہے, کوئی بات نہیں ہے, سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. ایک آدمی اپنے حوض کو صحیح کر رہا ہوگا پانی کے, اور فوراً قیامت کے آثار شروع ہوں گے اور پینے کی نوبت نہیں آئے گی. یعنی تو حوض ہو فلاح اس میں سے پی نہیں سکے گا. ولا تقوم النساء وقد رفع احدكم اكلته الى فيه فلا يطعمها. اور اس سے آگے حضور نے فرمایا کہ اور قیامت قائم ہو جائے گی اس حال میں کہ آدمی اپنا لقمہ اٹھائے گا اور اپنے منہ کی طرف لے جا رہا ہوگا اور منہ میں نہیں ڈال سکے گا. اتنا اچانک ہے یہ معاملہ. اور یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ من ماتا فقط قامت قیامت ہو, ایک قیامت کبرا ہے جس کا بیان اس حدیث شریف میں ہے, اس کو قیامت کبرا کہتے ہیں, بڑی قیامت. وہ بالکل نارمل حالات میں نظر آ رہے ہوں گے, اس وقت اچانک سور میں آواز شروع ہو جائے گی اور وہی سب کے خاتمے کا باعث ہو جائے گا. اور ایک قیامت صغرا ہوتی ہے, قیامت صغرا من ماتا فقط قامت قیامت ہو, جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت ہو گئی. اب دنیا کا کیا ہو رہا ہوتا رہے, لیکن جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت ہو گئی. اچھا یہ واقعات جو ہے نا, یہ رات دن پیش آتے رہتے ہیں. ایک آدمی کھانا کھانے کے لیے لقمہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے اور لقمہ ہاتھ میں لے کے بیٹھ گئے. اب بیوی سمجھ رہی کہ کچھ سوچ رہے, اس وجہ سے لقمہ منہ میں نہیں ڈال رہے شاید. پھر دیکھا تو کیا ہے کہ کیفیت بدلی ہوئی ہے. پوچھا کہ کیا ہوا, کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا, کچھ بولنے کے موقع میں نہیں ہے. ہاتھ لگایا تو کیا ہے, ہاتھ نیچے گر گیا, لقمہ ہاتھ میں سے چھٹ گیا. دیکھے تو کیا ہے, ختم ہی ہو چکے, موت ہی واقع ہو گیا. ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں, ہارٹ اٹیک کے واقعات, دوسرے واقعات, حادثات جو پیش آ جاتے ہیں. لوگ اپنا کاروبار کر رہے ہیں, یہ ختم کرے, کوئی سلنڈر پڑ گیا, رقچے اڑ جاتے ہیں جسموں کے. وہ خیال بھی نہیں تھا ان کو کہ یار ایسا ہو جائے گا. اجتماعی اموات کتنے ہو جاتے ہیں, 50-50, 100-100, 200-200, 1000-1000 تک نکل جاتے. زلزلہ آ جاتا, کوئی چیز پھٹ جاتی, کوئی گولا گر جاتا سر پہ آگے. سواری کے ساتھ آدمی جا رہا ہوتا ہے تو سواری اچانک الٹ جاتی ہے. اسٹوڈنٹس کھیل رہے ہوتے ہیں تو کھیلتے کھیلتے واقعہ پیش آ جاتا ہے. کوئی نکل بھی پرسوں کے بعد, دو دن پہلے کا ایک قصہ ہے, اتنا جوان آدمی بالکل ہمارے اپنے دوستوں میں سے ہیں, دعا کیجیے اللہ ان کو شفا دے دے. کھیل رہے تھے, والی بال کھیل رہے تھے تو اچانک کہنے کی میری طبیعت گڑبڑا گئی, حسین عبداللہ. اور انہوں نے کہا کہ مجھے دوا گھر چلتے ہیں چلو. تو کھیل کی جگہ سے گھر آنے لگے, انہوں نے راستے میں کہا کہ نہیں, میرے سینے میں درد ہو رہا, گھر نہیں جائیں گے. وہاں سے ان کو دواخانے کو لے گئے. دواخانے میں جانے سے پہلے بے ہوش ہو گئے, اور اس دن سے اب تک ہوش نہیں آیا. پھر ابھی 3 دن آیا, کوئی آرزہ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, کھیل رہے تھے. ظاہر ہے کہ کھلاڑی تو اچھی حالت میں کھیلتا ہے, کوئی بیماری نہیں تھی پہلے سے, نہ شوگر نہ کچھ, نہ کیا, بے ہوشی ہے ابھی تک کوما میں ہے بول کے اطلاع ملی. اب وہ ایکس رے وغیرہ کرائے, سی جی وغیرہ نکالے تو پتا چلا کہ 3 رگیں جو ہے نا وہ پوری ٹوٹلی بند ہے, ایک دری سی کھلی ہوئی ہے, اس پہ بےچارا گرا ہے. کچھ بھروسہ نہیں, من ماتا فقط قامت قیامت ہوں. جو کپڑوں کا کاروبار ہوتا رہتا ہے وہ کاروبار ہونے سے پہلے قصہ ختم ہو جاتا ہے. گاڑی کا کاروبار ہوتا رہتا ہے وہ ہونے سے پہلے قصہ ختم ہو جاتا ہے. کوئی آدمی اپنے مکان کی درستی کر رہا ہوتا ہے اس سے پہلے قصہ ختم ہو جاتا ہے. کوئی آدمی کھانا کھانے کی تیاری میں ہوتا ہے اس سے پہلے قصہ ختم ہو جاتا ہے. کوئی آدمی اپنا کاروبار سے واپس آ رہا ہوتا ہے اس سے پہلے. اب ظاہر ہے کہ دودھ نکال کے لانا جانور کا, وہ ایسی ہے جیسے جا کے جاپ کر کے آنا, اس کی جاپ ہی وہ رہتی ہے گاؤں والے کی کھانے کے واسطے. ایسی صورت میں ابواب الرقاق کا مطلب یہ رہتا ہے کہ اس طرح کی حدیثیں آدمی کو چوکنا بناتی ہیں اور متنبع کرتی ہے. یہ حدیثیں بتا رہی ہیں کہ آدمی کے پاس سستی کرنے کا وقت نہیں ہے, ٹیک ایٹ ایزی کا ٹائم نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے, اللہ سے معافی مانگے, اپنے احوال کو درست کرے اور اپنے ایمان کو کامل کرنے کی فکر کرے, اور جن اعمال میں وہ کچھ کر سکتا ہے, مسابقت کر سکتا ہے وہ کر لے, جو نیکی کے کام ہیں ان میں حصہ ڈال دے, جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کے اندر آدمی سستی نہ کرے. پہلے فرض کو نمٹا دو, پہلے فرض سے سبکدوش ہو جاؤ, پہلے فرض کو ادا کر دو. پہلے زندگی کو کوئی بھروسہ نہیں, صبح ہوتی ہے تو شام کا انتظار مت کرو, شام ہوتی ہے تو صبح کا انتظار مت کرو. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن پر صبح ہوتی ہے اور سورج کو طلوع ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ سورج اس دن سورج کے غروب ہونے کو نہیں دیکھ پاتے, اور ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آج کے سورج کے غروب ہونے کو ہم نہیں پائیں گے, ان کو کوئی خیال میں بھی نہیں ہوتی وہ چیز. اور کتنے لوگ ہیں کہ شام کے سورج کے ڈوبنے کو دیکھتے ہیں اور صبح کے انتظار میں ہوتے ہیں, ان کے خیال میں بھی نہیں ہوتی یہ بات کہ اس کے بعد ان کو کبھی سورج کا طلوع ہونا دیکھنا ہے نہیں, سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نکل جائے. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح, جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہیں کر سکتے, جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہیں کیا جا سکتا. ایک دم عارضی زندگی ہے ہر انسان کی زندگی, کس کے ساتھ کس طرح کا اللہ پاک نے یعنی کیا ہوا سسٹم بنایا ہوا ہے نہیں معلوم ہے. تو ایسی صورت میں آدمی کیا سستی کرے, اور فرائض کی ادائیگی میں کیا کوتاہی کرے, اور نیکی کے کاموں کے اندر سبقت کرنے میں جتنا ہو سکتا ہے کچھ کر ڈالیں, سوچ سوچ کے کہ بھئی یہ کام کر لو تاکہ کچھ ذخیرہ آخرت ہو جائے, وہ کام کر لو تاکہ کچھ ذخیرہ آخرت ہو جائے, اور اپنے اعمال کی درستگی اور استغفار کی کثرت وغیرہ وغیرہ. باب من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ, جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات سے محبت رکھتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کی محبت رکھتا ہے. جو اللہ سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے, اس کو چاہت ہے کہ ہاں میں اللہ سے ملوں گا, اللہ سے ملاقات ہوگی, دل میں چاہت ہے کہ کاش میں اللہ سے ملوں, اللہ سے ملاقات ہو, تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ہاں بھائی میں بھی اس سے ملنا چاہ رہا ہوں. اللہ اس کو جو اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کو محبت اس بندے کو ہوتی ہے جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے. ایثار العبد الآخرت علی الدنیا, جو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے گا وہی اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھے گا. دنیا کو اس نے ترجیح دی اور آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی تو اللہ کے پاس ملاقات کے بارے میں یہی سوچے گا کہ وہاں جاؤں گا تو مجھے کیا ہے, وہاں پہ جس جگہ اندازہ ہو کہ وہاں جا کے دھپے کھانا ہے تو کون جانا چاہتا ہے وہاں پہ. کچھ ملنے والا ہے انعام تو آدمی جانے کی آرزو میں ہوتا ہے, تو جس نے آخرت کو ترجیح دی ہوگی اس کو آخرت اللہ سے ملاقات کی محبت آئے گی. دل میں فلا يحب طول القيام فيها, تو دنیا میں زیادہ قیام اس کو محبوب نہیں ہوتا. لیکن يستعد للارتحال, اور وہ دنیا سے جانے کے لیے تیار رہتا ہے. حدیث شریف یہ ہے, عبادہ ابن ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ, جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو پھر اللہ پاک بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. اور جو آدمی اس حال میں اللہ سے ملے کہ اللہ اسے ملنے کو ناپسند کر رہا ہو تو آپ اندازہ لگاؤ اسے کیا ملنے والا ہے, اور جو آدمی اللہ سے اس حال میں ملے کہ اللہ بھی اسے ملنے کو پسند کر رہا ہو تو کتنا کچھ وہ نوازا دی جائے گا. قالت عائشہ رضی اللہ عنہا و بعض ازواجہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یا آپ کی بیویوں میں سے کسی نے عرض کیا, انا لنکرہ الموت, ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں. یعنی ہمارا حال یہ ہے کہ موت آنے کو کوئی گوارا نہیں کرتا, چاہتے ہیں کہ تھوڑے دن جیے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرنے کے معنی تو نہیں ہے, کیونکہ موت پر ہی اللہ سے ملاقات ہونی ہے. ملاقات کب ہوگی؟ جب اس دنیا سے جائیں گے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب, موت ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاتی ہے. جب اس پل کو آدمی عبور کرتا ہے, طے کرتا ہے, تو جو اللہ سے جو محبت ملاقات کرنا چاہتا ہے پسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں, اس کا ذریعہ موت ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشکال ہو گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ موت کا آنا ناپسند کرنا یہ شریعت میں منع ہے، یہ اشکال ہو گیا ان کو. اور موت کو ناپسند کرنا کہیں اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرنے کے میننگ میں تو نہیں ہے. تو یہ پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ موت کا آنا تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے، سب یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں چند روز رہ جائے، جتنا بھی ہو جائے، کتنا ہی بڈھا ہو، کتنا ہی کمزور ہو، کتنا ہی بیمار ہو، کسی حالت میں ہو، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ایک دن کے آس میں رہتا ہے کہ کچھ اور. کبھی بھی آپ ایسے آدمی کو جو 85 کا ہو گیا ہے، 90 کا ہو گیا ہے، یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ اس طرح کی فیلنگ میں ہو کہ آپ کیا میرا تو رہا ہی نہیں. حالانکہ پوری دنیا میں اس کے علم میں شاید ہی کوئی ہے 100 کو کراس کیا ہو، دو چار سال کی، ایک سال کی، دو سال کی بات ہے اس کے. 85 کے بعد، 90 کے بعد تو کچھ رہتا رہا تھا نہیں، لیکن اس آدمی کو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ اس ٹاپک پہ زیادہ سوچ رہا ہو، بلکہ اوائڈ ہی کرتا رہتا ہے. تو حضرت عائشہ نے یہ پوچھا کہ انا لنکرہ الموت، قال لیس ذاتی، قربان جائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے موت کا. موت کسی کو ناگوار ہے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ سے ملنے کو بھی پسند نہیں کر رہا. موت کی ناگواری ایک طبعی ہے، کسی بھی آدمی کو موت پسند نہیں، چاہتے ہیں کہ تھوڑا جی جائیں. الا یہ کہ کسی خاص دینی مقصد کے لیے موت کو پسند کرنا، جیسے شہادت کو پسند کرنا ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اسے فرمایا کہ نہیں، یہ اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ولکن المؤمن اذا حضره الموت بشر برضوان الله وکرامته. قصہ اصل میں یہ ہے کہ ایمان والے کی جو موت کا وقت آتا ہے تو اللہ پاک کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعزاز اور اکرام کی اس کو خوشخبری دی جاتی ہے. فلیس شیئن احب الیہ مما امامہ، نہیں ہوتی کوئی چیز زیادہ محبوب اس کے نزدیک اس سے جو اس کو بتائی گئی ہے. ایمان والے کی جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آ کے ایمان والے کو اس کی موت کے بعد میں جو انعام اور اکرام اللہ کی طرف سے رکھا ہوا ہے وہ بتاتے ہیں اور اس کی خوشخبری دیتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر جم گئے، تو فرشتے ان پر اتر آتے ہیں موت کے وقت میں اور یہ اعلان کرتے ہیں، اور یہ ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کرو، ڈرو مت، رنج مت کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دوست رہیں گے. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور تمہارے لیے اس میں، اس جنت میں وہ چیز ملے گی جو تمہارا جی چاہے گا. ولکم فیہا ما تدعون، اور تم جو مانگو گے وہ ملے گا. قرآن پاک کی آیت میں تو اتنا ہے. حدیث شریف میں یہ ہے کہ ملک الموت 500 فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک گلدستہ ہوتا ہے جس میں پھول وغیرہ ہوتے ہیں جنت کے، اور اس میں جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں. وہ سب آتے ہیں، ان کے چہروں سے، ان کی ملاقات سے، ان کے آنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ میں صاحب اعزاز آدمی ہوں، یعنی عزت کی جا رہی ہے. جو عزت والا آدمی ہے اس کو لینے کے لیے جو لوگ آتے ہیں اس سے، اور جو بے عزت ہے اس کو لینے کے لیے آتے ہیں اس سے، زمین آسمان کا فرق معلوم ہو جاتا ہے. کوئی بادشاہ آ رہا ہے تو اس کے استقبال کا طریقہ معلوم ہو جاتا ہے. کوئی چور اتر رہا پلین سے تو اس کے استقبال کا طریقہ فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے. کتے وتے لے کے، یوجنا والا ہتھکڑیاں لے کے، اور رائفلوں کے ساتھ، بندوقوں کے ساتھ میں پولیس والے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، فوراً سمجھ میں آتا ہے کہ ڈاکو کو، چور کو پکڑنا ہے تو اس کا استقبال کرنا ہے تو اس کا انداز کیا ہے، اور کوئی بادشاہ رقت آ رہا ہے تو اس کا انداز کیا ہے. تو فرشتے آتے ہیں، 500 فرشتے ہوتے ہیں حضرت میکائیل علیہ، حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں گلدستہ ہوتا ہے، اور ہر فرشتہ آ کے کان میں ایسی بات کرتا ہے کہ ایک ایسی خوشخبری دیتا ہے جو دوسرے نے نہیں دی. یہ ہے تمہارے واسطے، یہ ہے، میں نے خود دیکھا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہوں گے، کیونکہ وہ ساری چیزیں دیکھ کے تو آتے ہی ہیں وہاں سے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ تیری یہ ڈیوٹی، تو یہ بولنا ہے، تو یہ بولنا، وہاں پہ سب کچھ سکھایا پڑھایا ہوا ہوتا ہے. تو 500 قسم کی خوشخبریاں دیتے ہیں اور ایسا اعزاز و اکرام ظاہر کرتے ہیں کہ وہ طبیعت اس کی مچل جاتی ہے اللہ سے مرنے کے لیے، بھائی مجھے اب جلدی لے چلو یہاں سے، میں نہیں رہنا چاہتا ہوں. فلیس شیئن احب الیہ، نہیں رہتی کوئی چیز زیادہ محبوب اس کے نزدیک اس سے جو اس کے سامنے بتائی گئی، آگے جو بتائی گئی. فاحب لقاء اللہ، اس کی وجہ سے وہ اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے. اب ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ مرنے کا ایک شوق اس کے دل میں آ جاتا ہے کہ میری جان کب نکلے اور میں کب میری روح پرواز کرے اور اس پنجرے کو چھوڑے جسم کے پنجرے کو اور میں پہنچوں وہاں پہ. جسم تو ایک پنجرا ہے جس میں آدمی کی روح کو بند کر دیا گیا. احب اللہ لقاہ, اور چونکہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ تھا تبھی تو اعزاز اکرام سے بلایا جا رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مشتاق رہتے ہیں اس سے ملاقات کی کہ وہ آئے گا ہمارے پاس, ہم بھی دکھائیں گے, مہمان ہے وہ ہمارا, جب آئے گا تو اس کے ساتھ عزت سے پیش آئیں گے, مہربانی سے پیش آئیں گے, فضل سے پیش آئیں گے, خوشی سے پیش آئیں گے. تو اللہ کو بھی اس کے آنے کا شوق رہتا ہے, اشتیاق رہتا ہے, محبوب فرماتے اللہ تعالیٰ اس کے آنے, اور بندہ وہاں جانے کو محبوب رہتا ہے. اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ کس کے ساتھ ہوگا, دنیا میں جو آدمی ایسا کام کرے گا جس کو فرشتے یہ خبریں دیں گے اس کے ساتھ ہوگا. یہ بات کا مطلب یہ بنا کہ دنیا میں نیک کام کرو, نیک بنے رہو, تو پھر موت کے وقت میں نیک فرشتے آئیں گے اور وہ نیک فرشتے نیک خوشخبریاں دیں گے اور اس سے اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ, اور کافر کا قصہ یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو بشر بعذاب اللہ وعقوبتہ, اس کو بھی بشارت دی جاتی ہے. کافر کو بشارت تو نہیں دی جاتی, ڈرایا جاتا ہے, مگر اس کے لیے دینے کو بشارت دی گئی ہے. یہ ایک تحقیر والا اسلوب ہے, جیسے بعض مرتبہ سزا کو انعام بولتے ہیں, سزا کو انعام بولتے ہیں. وہ ایک مرتبہ ہماری مسجد کے سامنے جو درخت تھا اس کی دو ٹہنیاں جو ہے نا وہ ذرا نیچے تک آ گئے, وہ دروازے پہ آ گئے تھے, آنے جانے والوں کو لگ بھی رہے تھے. تو ہماری مسجد کے بازو میں ایک پولیس والا ہے, اس کے ساتھ ایک کتا ہے, روز آنا اس کو لے کے ٹہلتا ہوں, اور مسجد کے سامنے سے برابر جاتا وہ کتا. آج کل بوڑھا نہیں جا رہا ہو, لیکن زمانے سے جاتا تھا وہ زمانے میں ہمارا وہ اعجاز وہاں پہ رہتے تھے. تو ایک دن اعجاز وہ پولیس والے سے پوچھا یہ میں کاٹ دوں کیا بولتے, تو بولے پولیس والا بولا ہاں ہاں کاٹ دو, تمہارے کو گفٹ ملتا, بولا انعام دیتی ہو تمہارے آگے, آپ کو پولیس آگے انعام دیتی, کیونکہ جو کام ان کو کرنا چاہیے وہ کام تم کر لینا, تو تمہارے کو گفٹ ملتا بولا. انہیں سمجھا کہ چلو گفٹ مل رہا تھا, ہمارے کو تو چاہیے ہی چاہیے تھا, یہ ہم کاٹنے ہی چاہ رہے تھے, گفٹ مل رہا تھا اس سے اچھی کیا بات ہے. وہ پکڑ کے اس نے ایک اس کی ایک برانچ ایک شاخ جو ہے نا وہ اس کی کاٹی تھی, پولیس آ گئی, کہنے کہ یہ کیا کر رہے تم لوگ, کہنے کہ یہ ہم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, آنے جانے نہیں دے رہے. تو بولے یہ تم کو کون بولا, $200 کا ٹکٹ دے کے گئے, تم نے پبلک پراپرٹی کو ڈیمیج کیا, ہم کو بولنا تھا ہم انتظام کر رہے. تو وہ پولیس والا جو گفٹ بول رہا تھا نا وہ یہ گفٹ تھا, وہ سمجھا نہیں. وہ یہاں پر بھی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کافر کی جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کو بشارت دیتے ہیں. بشارت کہہ کی دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی سزا کی بشارت دیتے ہیں اور اللہ کے عذاب کی بشارت اس کو دی جاتی ہے. اس کی نظارت بھی ہوئی ہے, اس کی بشارت بھی ہوئی ہے, اس کی خوشخبری بھی ہوئی ہے. اور حدیث شریف میں کیا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں انتہائی بھیانک صورت میں آتے ہیں, جیسے ایمان والے کے پاس انتہائی خوبصورتی کے ساتھ آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ ایمان والے کی روح نکالنے کے لیے کس طرح آتے ہیں وہ بتائیے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنا منہ پلٹا لیجیے, ذرا دوسری طرف ہو جائیے, میں ذرا اپنا شیپ بنا لوں جب تک. تو جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام پلٹ گئے تو میکائیل علیہ السلام اس شیپ کو اختیار کر لیے جس میں وہ, میکائیل علیہ السلام بول رہا ہوں ملک الموت, اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جو ہے وہ اس شیپ کو اختیار کر لیے جس میں وہ ایمان والے کی روح نکالنے آتے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ مرنے والے کو کوئی انعام نہ ملے, یہ صورت مل جائے تبھی بدل دیکھنے کے لیے, اتنے خوبصورت ہوتے ہیں اور اتنا پیار والا لہجہ ہوتا ہے, انداز ہوتا ہے. مرنے والے کو کچھ انعام کی خوشخبری نہ ہو, تم جس صورت میں آتے ہیں تو وہ اپنی جان دینے کو تیار ہو جائے, لے جا بھائی اتنا محبوب ہے تو جان لے گئی, مجھے کہا چلو اس کے ہاتھ میں جان دے ہی دو. پھر اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کافر کی روح نکالنے کے لیے جب آتے ہیں تو اس کا شیپ بتاؤ ذرا. تو اسرائیل نے کہا کہ آپ ذرا اپنا چہرہ ادھر پھیر لیجیے مجھے چینج ہونے تک. جیسے انہوں نے چہرہ پھیرا انہوں نے اپنا شیپ بدل دیا. ابراہیم علیہ السلام دیکھے تو گھبرا گئے اور یہ فرمایا کہ اگر کافر کو کوئی اور سزا نہیں دی جائے تو مرنے کے وقت میں یہ سزا ہی بہت ہے خالی. جس بھیانک انداز میں اسرائیل وہاں ملک الموت آتے ہیں, انتہائی مکروہ صورت اور غصے کی نگاہ और निगाहों के अंदर जो है ना, यानी आंखों का शेप ऐसा, और उसमें से आग के शोले निकलते हुए और मुंह से आग के शोले निकलते हुए, बाल खड़े हुए एकदम, और बालों के अंदर से भी यानी खड़े हुए बाल होंगे, पता नहीं उसमें से और क्या क्या कैफियत उसकी इख्तियार करते होंगे वो। यानी जितनी ज्यादा से ज्यादा तकलीफ दे और घबराने वाली शक्ल हो सकती है, उस शक्ल में आते हो काफिर के लिए। और फिर 500 फरिश्ते उसके लिए भी लेके आते हैं, और हर एक के हाथों के अंदर जो है ना इंतहाई बदबू होती है, और जहन्नम की मुख्तलिफ चीजें वो लेकर आते हैं, और आके उस हर एक की सूरत देखे तो गुस्सा, नाराजगी, बुराई। और ये एक आदमी बस था, यहाँ से वहाँ तक सिलसिला है पूरा। और उनको जब एक एक आता है काफिर से मिलता है, उसको गालियाँ देते हैं, उसको बदतमीजी, बेहुदा, अल्लाह का मरदूद, मलऊन, बेईमान, नमक हराम, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, सबको अलग अलग सिखाया हुआ होता है कि तुझे दुनिया में इसलिए भेजा था तो तुमने खुदा को नाराज कर दिया, तुमने अपनी आखिरत बर्बाद कर ली। तो वो इतनी ज़्यादा उसको तकलीफ हो जाती है कि वो मरना नहीं चाहता। मेरा उस अंदाज़ा यह है कि मेरी तो बहुत पिटाई होने वाली है, 500 आदमी कैसे से खाली ये 500 को छोड़ दे तो बहुत है, तो वो बहुत घबरा जाएगा। तो मलकुल मौत जब उसकी जान निकालने जाते हैं तो उसकी रूह जाके टखनों में फंस जाती है, छुप जाती है, वहाँ से उसको मारते हैं मारते हैं तो घुटनों तक लेके आते हैं, और घुटनों पे खूब उसको मारा जाता है तो कमर में आ जाती है, हदीस में है सब। और फिर उसको कमर में मारा जाता है तो मोंडे तक आ जाती है, और फिर मोंडों से मार मार के उसके हलक मिला के खींचा जाता है, वो जाना नहीं चाहते, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, अपनी जान बचाने के चक्कर में। तो ऐसे वक्त में कौन सी रूह पसंद करेगी इस कंडीशन में कि अल्लाह से मिलना है उसको, क्योंकि मालूम नहीं है कि अल्लाह के पास क्या है। वहाँ तो नाराज है, तभी तो उन्होंने ऐसे फरिश्तों को भेजा है, ऐसे ऐसों को भेजा है। तो वह इन काफिर इज़ाहुदिरा, और काफिर की जब मौत का वक्त आता है तो बुशर अब अज़ाबिल्लाह वक़ूबतिही, अल्लाह की सज़ा और अजाब की उसको खबर दी जाती है। फलीस शयून अकरह इलैहि मिम्मा अमामहू, तो कोई चीज़ नापसंद नहीं होती उसको उसके मुकाबले में जो उसके सामने है, जो उसके सामने है वो चीज़ जितनी नापसंद है उसके अलावा और कोई चीज़ इतनी नापसंद नहीं होती। और इसके सामने क्या है? मौत है। करी अल्लाह, करी अल्लाह, वो अल्लाह के अल्लाह से मिलने को नापसंद कर रहा होता है। वकरी अल्लाह लिकाहु, और अल्लाह भी उससे मिलने को नापसंद कर रहे होते हैं। अब उससे क्या मिलना है, ये मतलब है। तो अगर किसी को अल्लाह से मुलाकात की मोहब्बत है तो फिर उसी एतबार से उसको प्रिपेयर होना चाहिए। हदीस शरीफ का मफहूम फिर ये बनता है। حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من اهل العلم ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح انه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم افاق فاشخص بصره الى السقف ثم قال اللهم الرفيق الاعلى قلت إذا لا يختارنا وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم الرفيق الأعلى حيث رواء ابن زبير سعيد ابن مسيب رواء ابن زبير أهل علم کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے اس حالت میں انہوں نے فرمایا کہ حضرت عائشہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طاہرہ ہیں انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تندرستی کے وقت میں فرمایا کرتے تھے کہ بات یہ ہے کہ کسی نبی کو قبض نہیں کیا جاتا، کسی نبی کی روح کو نہیں نکالا جاتا یہاں تک کہ ان کا ٹھکانہ جنت میں دکھا دیا جاتا ہے۔ قبض کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا ٹھکانہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے لیے فلا درجہ ہے اس روح، اس دنیا سے روح نکالنے سے پہلے۔ ثم يخيروا، پھر ان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اب آپ بولو یہاں پہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو تھوڑے دن اور مزید، یا وہاں جانا چاہتے ہو۔ اگر 1,000 سال مزید رہنا چاہیں تو 1,000 سال رہ جاتے، 10,000 سال رہنا چاہیں تو 10,000 سال رہ جاتے۔ ہر نبی کے بارے میں یہ بات ہے کہ نبی کو جیسے ان کے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اللہ پاک کی نزدیکی، اللہ پاک کا دیدار اور زیارت، پھر دنیا میں بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ رہنا چاہو تو تھوڑے دن اور رہ جائیے، مرضی آپ کی۔ تو وہ پہلے ہی سے مغیبات ان کے لیے مشاہدات ہوتے ہیں، اللہ کی معرفت ان کے سامنے ہوتی ہے، تو وہ اس دنیا کے اندر پہلے ہی سے مصیبت سے ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں۔ کہ ان کو خود سے مرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، باقی دنیا سے جی لگوا ہوا نہیں ہوتا. کب اس مصیبت کی جگہ سے جان چھوٹے والی بات رہتی؟ جیل خانے میں سے ایک آدمی کو بتا دیے کہ تیرے واسطے والی شان بنگلہ ہے، پھر اس کے بعد میں اس کو اختیار دے دیا کہ یہ جیل خانے میں، اور آپ ایک آؤ تھوڑے دن آپ رہنا چاہے تو مر بھی آپ کی، ویسے آپ کی اجازت ہے، آپ کو آپ جا سکتے ہیں یہاں سے، لیکن اگر آپ تھوڑے دن اور رہنا چاہیں تو مرضی آپ کی. تو کون جیل خانے میں رہنا پسند کرتا ہے؟ تو اہل اللہ کے حالات میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ اس جیل خانے سے جانے کے لیے تڑپتے تھے، مچلتے تھے، ان کو جی نہیں لگتا تھا. ہمارے یہاں دکنی زبان میں جو بستیوں کا جو سب سے آخری حصہ رہتا ہے، جس میں نچلی ذات رہتی ہے اور ایسے بہت بے حیثیت لوگ رہتے ہیں، اس کو دھیڑ واڑا بولتے ہیں. دھیڑ واڑا، دھیڑ جو ہے نا، ہمارے پاس نچلی ذات، غیر مسلموں میں جو نچلی ذات کے ہوتے ہیں ان کی رہائش کی جگہ ہوتی ہے، اور ہر گاؤں کے اندر دھیڑ واڑا جو ہے نا گاؤں کے باہر ہوتا ہے، گاؤں جہاں ختم ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے ان کے مکانات ہوتے ہیں، بہت ہی خست. اب تو دھیڑا جو ہے نا سب بن رہے ہیں، آگے منسٹر منسٹر سب بن رہے ہیں، کیونکہ آج کل ریزرویشن چل رہا ہے ان کا تحفظات کی وجہ سے. مطلب یہ کہ دھیڑ واڑے کا ایک نظام ہے، پہلے سے تھا. وہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت محمد عبدالرحیم صاحب درد گزرے ہیں، بہت اشعار بولتے تھے وہ، ابھی حال میں انتقال ہوا دو تین سال پہلے، ہر بات شعر میں بولنے کی عادت تھی، اتنا تک شعر ان کی زبان پہ تھا. 30,000 سے زیادہ اشعار ہیں ان کے سپنے کے، ایک جگہ ایسے ہی لکھ دیا تھا. تو ان کا یہ شعر ہے، دھیڑ واڑا ہے یہ دنیا میں ٹھکانہ کب تلک، بھیڑ واڑا، بھیڑ واڑے میں کوئی بھی بیٹھنا نہیں چاہتا، بلکہ اس میں سے گزرنے کو پسند نہیں کرتے، وہاں گئے تو بے عزتی ہوتی، بلکہ ادھر سے بھیڑا رہے تو اس جگہ ہے. بھیڑ واڑا ہے یہ دنیا میں ٹھکانا کب تلک، اس پہ لٹو ہو کو جنت بھول جانا کب تلک. وہ دکنی زبان کے اشعار ہیں ان کے، گاؤں والوں کے حساب سے بھی بناتے ہیں نا بہت سارے، تو وہ اس میں سے کب تلک کب تلک، کب تک کو ہمارے یہاں پاس دکنی زبان میں کب تلک بھی بولتے ہیں، کب تلک. تو ہوتا اصل میں یہ ہے کہ کچھ ایسی صورتحال دنیا کے بارے میں ایمان والوں کی ہو جاتی ہے کہ خود اس دنیا سے نفرت ہو جاتی ہے، اور یہ دنیا قید خانے کی شکل میں ہو جاتا ہے، اس میں نہ مزہ رہتا، نہ اس کے اندر ان کا جی لگتا، نہ ان کو اتنا زندگی سے پیار رہتا، بلکہ آخرت کے لیے اتنا سب کچھ کیا ہوا ہوتا ہے کہ آخرت میں جانے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک شوق دامنگیر رہتا ہے. تو یہ عام اولیاء اللہ کی بات ہوتی ہے، تو صحابہ کا کیا مقام تھا، اور صحابہ کے اور صحابہ سے آگے نبی ہے، اور نبی سے آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو ان کی بیوی سرانے بیٹھی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ واہ کربا، ہائے مصیبت، ہائے رنج، رنج کا وقت آ گیا، چونکہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ جینے والے نہیں ہیں. تو وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ واہ کربا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا غشی تاری ہو رہی تھی، تھوڑا سا افاقہ ہو رہا تھا. تو جب اشفاقہ ہوا تو بولے کیا، تو سنا واہ کروا کہہ رہے، تو کہیں گے واہ پربا. وہ کہہ رہی تھی واہ کروا، تو کہیں گے واہ پربا، غدن نلقا محمدن و احبہ. کہنے لگے صد آفری، واہ کروا کے معنی صد افسوس کے ہے نا، تو واہ پربا کے معنی ہوتے ہیں صد آفری، مرحبا، خوش آمدید، کہ بس کل میں حضور سے ملنا ہے مجھے، کیونکہ بہت دن سے ملاقات نہیں ہوئی تھی نا حضور سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد سے ان کی زندگی بیچاروں کی بے چین تھی، حضور کے عاشق تھے وہ، حضور کے بغیر ان کا جینا ہی کیا جینا تھا. تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا اتنا اشتیاق تھا کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، حالانکہ موت کے وقت میں کتنی شدت ہوتی ہے، جب ان کی بیوی رونے لگی تو بلال فرمانے لگے واہ تربا، مزے کی بات ہے، کل ہی ملوں گا جا کے، جیسے تم لوگ دفنا دو گے تو مجھے ملنا ہے حضور، غدن نلقا محمدن و احبا، کل ملوں گا جا کے حضور سے، اور دوستوں سے بہت دن ہو گئے حضور سے نہیں ملتے. تو وہ ایک کیفیت تھی. اب ان کو دنیا میں رہنے میں کیا مزہ تھا اس میں، تو پھر نبیوں کا کیا حال ہوتا ہوگا، نبیوں میں امام الانبیاء تھے، امام الانبیاء. تو یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نبی کو انتقال سے پہلے جنت دکھائی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں ان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ کی کیا مرضی ہے. فلما نزل بها، عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اپنی تندرستی میں یہ بات فرمایا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے کا، ورأسه علی فخذی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری ران پر تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ران پہ لٹا لیا تھا، غشی علیہ ساعۃ، تھوڑی دیر کے لیے آپ پر غشی طاری ہو گئی تھی، ثم افاقہ، پھر آپ کو افاقہ ہوا، ہوش آیا، فاشخص بصرہ الی السقف، آپ نے اپنی نگاہ چھت پہ لگائی، ثم قالا پھر فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ میں اوپر کی دوستی پسند کرتا ہوں، میں اوپر کی دوستی پسند کرتا ہوں. قل تو اذن لا یختارونا، بس میری زبان سے نکلا کہ اب وہ ہم کو پسند نہیں کریں گے، اب وہ ہم کو چنیں گے، ہم جو اختیار ان کو دیا گیا ہے نا تو وہ اس میں ہمیں اختیار نہیں کریں گے. میں نے کہہ لیا کہ اب وہ ہمیں اختیار نہیں کریں گے. وعرفت انہ الحدیث الذی کان یحدثنا بہ، اور مجھے یاد آ گیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ وہی جملہ ہے جو آپ ہم سے بیان کیا کرتے تھے کہ نبی کو اختیار دیا جاتا ہے، تو جیسے حضور کو اختیار دیا گیا تو حضور نے فرمایا کہ نہیں نہیں، یہاں نہیں، وہیں، یہاں رہنا نہیں چاہتا، میں وہیں آنا چاہتا ہوں. اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ رفیق اعلیٰ، ہی رفیق اعلیٰ کی معنی ہے اوپر کی دوستی، اے اللہ اوپر کی دوستوں میں آنا چاہ رہا ہوں. قالت فکانت تلک آخر کلمۃ تکلم بها النبی، یہ آخری کلمہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم الرفیق الاعلیٰ کا. بس کافی ذرا ستا رہی، آج اتنے پہ چھٹی کر دیتے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم استر عوراتنا وامن دواتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا. اللهم انا نعوذ بك من المغتال من تحت يدنا يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم اجعل حبك احب الاشياء عندنا، احب الاشياء الينا، واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بشوق الى لقائك. اللهم اجعل خير عمري اخره وخير عملي خواتمه وخير ايامي يوم القاك فيه. اللهم اجعل خير ايامي يوم القاك فيه يا ولي الاسلام واهله، ثبتنا به حتى نلقاك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد واله واصحابه اجمعين. رحمتك يا ارحم.